بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع علم منطق میں ایک وہی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا یہ علماء کے اندر اختلاف ہے کہ آیا ہر علم کا موضوع واحد ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. بعض گروہ قائل ہیں کہ ہر علم کا موضوع واحد ہونا ضروری ہے, اور مقابل میں دوسرا گروہ یہ ہے کہ نہ, کوئی بھی علم جو ہے وہ موضوع واحد نہیں رکھتا. مثلا امام خمینی علیہ رحمہ کی اگر آپ تعبیر پڑھیں, امام خمینی کہتے ہیں کہ اصلاً ضرورت نہیں ہے ہر علم کا موضوع واحد ہونا چاہیے, ہر مسئلہ اپنا الگ عنوان رکھے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا جیسے مثال دی ہے کہ علم کلام کی اگر مثال لے لیں, باب التوحید, اس کا موضوع ذات پروردگار, باب النبوہ اس کا جو موضوع ہے وہ پیغمبر اکرم ہیں, یا مثلا کل نبی ہے, مثلا ٹھیک ہے بعثت لے لیں, جو بھی کوئی ایک عنوان ہے. مثلا امامت کا موضوع جو ہے مثلا ایک امام کے ارد گرد مسائل گھوم رہے ہوتے ہیں, اس میں ہر مسئلہ اپنا الگ موضوع رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ تمام موضوعات یا تمام مسائل ایک موضوع کی طرف پلٹیں یا نہ پلٹیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس میں علم کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ اگر ہر علم کے لیے موضوع واحد کا ہونا ضروری نہیں ہے, پھر علوم ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوں گے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک علم دوسرے علم میں گھس جائے گا. ٹھیک ہے, ممکن ہے جو موضوع باب التوحید کا آپ نے قرار دیا ہے ذات پروردگار علم کلام کا, تو علم روحان کا موضوع بھی تو ذات پروردگار ہے. اس کا مطلب ہے کہ کلام اور مسائل, عرفان کے مسائل آپس میں گڑمڑ ہو جائیں گے. پھر کیسے پتا چلے گا یہ علم کلام کی بات ہے توحید کی, یا کیا ہے علم عرفان کی بات ہے توحید کی؟ فلسفے کے اندر بھی الہیات بالمعنی الاخص کی بات ہوتی ہے جس میں ذات پروردگار موضوع ہے, پھر فلسفے والی بحث بھی جو ہے وہ آپس میں گڑمڑ ہو جائیں گی. جب آپ نے اس قسم کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر مسائل ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گے. تفکیک کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تفکیک کی پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر علم غرض واحد رکھتا ہے, اس غرض کی وجہ سے ہم کیا کریں گے, جدا کر دیں گے. کلام جدا ہو جائے گا, فلسفہ جدا ہو جائے گا, اور عرفان جو ہے وہ اس غرض سے جدا ہو جائے گا. جیسے مثال دیا آپ کو, صرف اور نحو دو علم شمار ہوتے ہیں, لیکن دونوں کا موضوع اگر دیکھیں کیا ہے, کلمہ اور کلام ہے. صرف کا موضوع بھی کلمہ و کلام ہے اور نحو کا بھی, لیکن دونوں کی غرض جو ہے وہ مختلف ہے. کیا ایک کلمہ و کلام سے بحث کرتا ہے, لیکن کس حیثیت سے؟ من حیث الاعراب والبناء. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کون سا معرب ہے کون سا مبنی ہے. یہ علم نحو ہے, علم نحو میں فقط یہی بحث ہوتی ہے. اور علم صرف میں کیا ہوتا ہے, کلمہ و کلام موضوع واقع ہوتے ہیں, لیکن اس کی کیا مد نظر ہوتی ہے, اس میں اس کے سیغے مد نظر ہوتے ہیں. اس کے لیے عربی کو تعبیر ہے میرے, ہاں کلمہ, ہاں کلمہ موضوع ہے اس کا, یہ لے کر آتے ہیں اس میں. لیکن یہ کہ اس میں قید لگاتے ہیں, وہ ابھی زمانے مجھے یاد نہیں ہے, شاید آپ نے کہیں موجود ہو کلمہ کے ساتھ, جس طرح یہ ہے نا الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء, یہ نحو کا ہے. اسی طریقے سے صرف کا بھی ہے, من حیث و آگے آتا ہے, اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کس اعتبار سے, بہرحال اس حیث سے وہ جدا ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے, لہذا غرض چونکہ اب مختلف ہو رہی ہے, بس یہ علم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں جس طرح کے صرف اور نحو کا موضوع واحد ہے, ایک جیسے ہیں, لیکن پھر بھی مسائل ایک دوسرے کے اندر نہیں داخل ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کی غرض الگ ہے. جب غرض الگ ہو جاتی ہے, فائدہ جب الگ ہو جاتا ہے, تو علوم بھی ایک دوسرے سے جدا نظر آتے ہیں. کہتے ہیں ہم تمام علوم میں ایسے ہی قائل ہو جائیں, کیوں ایک موضوع کے پیچھے بھاگیں؟ مثلا علم اصول کے اندر جائیں, آپ نے علم اصول کی کتاب پڑھی ہے؟ علم اصول میں جب آپ جائیں گے, ابتدائی کتابوں میں تو شاید آپ کو یہ باتیں ذکر نہ ہوں, لیکن جیسے ہی تھوڑی سی ایک ابتدائی کتاب سے آگے جائیں گے, یہ باتیں شروع ہو جائیں گی کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے. علم اصول کا کوئی موضوع کہتا ہے ادلہ اربعہ ہے, کوئی کہتا ہے مثلا کیا نام ہے الحجت ہے, کوئی مثلا مختلف جو ہے وہ نظریات آئے ہوئے ہیں, لیکن اس میں امام خمینی جیسی شخصیت قائل ہے کہ ضرورت نہیں ہے علم اصول. تو کیا کسی بھی علم کا موضوع واحد ہونا ضروری نہیں ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ پھر علم الگ الگ ہوں گے
غرض کی وجہ سے, غرض جدا ہے پس علوم بھی جدا ہو جائیں گے،
بس ایک علوم کے اندر بھی مختلف باب مختلف موضوعات ہیں،
مختلف موضوعات ہیں، ہر مسئلہ اپنا الگ موضوع رکھتا ہے، ممکن ہے ایسا ہونا، ممکن ہے کہ ایک علم ایک موضوع پیدا کر لے، لیکن بعض قاعدہ کلیہ کی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلا ضرورت نہیں ہے، کیوں ہم موضوع جب علوم کی جدائی غرض کے ذریعے ممکن ہے تو پھر موضوع کے پیچھے کیوں بھاگے ہیں؟ یہ کیوں نظریہ اختیار کیا ان بزرگواران نے کہ ہر علم کا موضوع واحد نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر علوم کے اندر موضوع واحد ملتا ہی نہیں ہے، جیسے مثال دی تھی آپ کو کل کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ ہر کل مثلا یوں مثال دیتے ہیں، کل علم لابد له من موضوع واحد، ہر علم کے لیے ضروری ہے کہ موضوع واحد رکھے، یہ قاعدہ مناطقہ نے تاسیس کیا ہے اور فقط ان علوم کے لیے ہے کہ جو علوم حقیقی شمار ہوتے ہوں، علوم اعتباری جو ہیں ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا. علوم حقیقی کسے کہتے ہیں؟ علوم حقیقی وہ علوم ہیں کہ جس کے اندر موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ ذاتی موجود ہو، جیسے کہ کل تفصیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اگر مسائل یا محمول موضوع کے ساتھ رابطہ ذاتی نہ رکھتا ہو تو وہاں کہیں گے کہ یہ علوم جو ہیں وہ علوم حقیقی نہیں ہیں. اور یہ صفت فقط تین علوم میں پائی جاتی ہے، فلسفہ، ریاضی اور طبیعیات. ان تین کے جو محمولات ہیں وہ اپنے موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے ہیں، احوال ذاتیہ میں سے ہیں، جیسا کہ کل مثال دی تھی احوال ذاتیہ کی، وہ حالات موضوع کے کہ جو خود موضوع کے ساتھ مرتبط ہوں، نہ کہ کسی چیز کے واسطے کے ذریعے موضوع پر حمل ہو رہے ہوں، نہ ڈائریکٹ موضوع کے ساتھ تعلق پیدا کر رہے ہوں، ان کو کہتے ہیں یہ احوال ذاتیہ میں سے ہیں، جس کو اصطلاحی زبان میں عوارض ذاتیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. چونکہ اصولیوں نے غفلت کی اس قاعدے سے، انہوں نے ہر علم کے اندر اس قاعدے کو جاری کرنا شروع کر دیا. جب بھی کسی علم میں بحث کرتے کہتے ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، چونکہ قاعدہ موجود ہے، بس اس علم کا موضوع کیا ہے. انہوں نے غفلت کی اس بات سے کہ مناطقہ نے یہ قاعدہ جو تاسیس کیا ہے یہ علوم حقیقی کے لیے تاسیس کیا تھا. آپ علم اصول پڑھ رہے ہیں، علم کلام پڑھ رہے ہیں، علم تاریخ پڑھ رہے ہیں، یہ علوم علوم اعتباری ہیں. اعتباری سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے مسائل موضوعات اپنے علم کے موضوع کے ساتھ جو بھی آپ فرض کر لیں رابطے ذاتی نہیں رکھتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے مسائل جعل شدہ ہوتے ہیں. درست ہے؟ مثلا انسان اگر حیوان ناطق ہے تو آیا انسان کو خلق کرنے کے بعد حیوانیت و ناطقیت کو خلق کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر اربعہ خلق ہو جائے، چار کا عدد خلق ہو جائے، زوجیت کو خلق کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. بس وہ مسائل کے جو ذات موضوع کے ساتھ ارتباط رکھتے ہوں وہ جعل کے محتاج نہیں ہوتے، جیسے ہی موضوع وجود میں آئے مسائل خود بخود وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن باقی علوم کے جو مسائل ہیں جعل کے محتاج ہیں. مثلا نبوت، نبوت کو شارع نے جعل کیا ہے. اگر شارع کی حکمت کا اقتضا یہ ہوتا کہ اس کائنات کے اندر نبوت نام کا کوئی منصب نہ ہو، آیا آج ہم نبوت سے بحث کر رہے ہوتے؟ اسی طریقے سے امامت، اسی طریقے سے معاد، باقی علوم بھی ایسے ہی لے لیں آپ، ان کے مسائل جو ہیں وہ جعل ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے یہ ان کے مسائل جو ہیں موضوع کے ساتھ رابطے ذاتی نہیں رکھتے، شارع نے رابطہ ایجاد کیا اس کے درمیان، اور ہماری بات رابطے ذاتی میں چل رہی ہے کہ جعل کی محتاج نہ ہو کسی کے بھی. جس طرح مثال دیا آپ کو کہ انسان خلق ہو گیا، حیوانیت اور ناطقیت خود بخود آئے گی.
کیونکہ لیکن ہم یہ علم کلام کو بھی کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے جب پڑھا تھا تو کہتے تھے کہ مثال کے طور پر کائنات ہے تو اب نبی ہونا واجب ہے خدا پہ, مثلا قیامت ہونا واجب ہے, تقاضا ہے, مثلا اس کی فضل کا, اس کی عدالت کا تقاضا ہے.
وہی کہہ رہا ہوں اس میں حکمت الہ, چونکہ خدا کی ایک صفت حکمت ہے, ہم خدا کی اس صفت حکمت سے یہ کشف کرتے ہیں کہ خدا نے معاد کو قرار دیا ہے. اگر خدا معاد کو قرار نہ دیتا تو خدا حکیم نہ ہوتا, پس خدا نے قرار دیا ہے, یہ بات ہوتی ہے وہاں پر. اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر کائنات خلق ہو گئی تو نبوت و معاد بدون اس بات جو ہیں وہ جو ہے اس کے ساتھ موجود ہے نا. نبوت ایک منصب ہے اور منصب جعل ہوتا ہے. اگر خدا کسی کو منصب دے ٹھیک ہے, نہیں دیتا نہ دے. خدا چاہتا ہے میں نبی نہ رکھوں, کوئی اور منصب رکھوں, نبوت سے ہم پاس نہ کر رہے ہوتے. خدا چاہتا کہ مثلا میں معاد کے ذریعے جو ہے ان کو جزا و سزا نہ دوں بلکہ کسی اور طریقے سے جزا و سزا دے دیتا ہوں, مشکل نہیں تھا, عقل محال نہیں سمجھتی اس کو, درست ہے. تو لہذا باقی علوم کے جو مسائل ہیں وہ جعل شدہ ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ موضوع اور محمول کے درمیان ارتباط, مسائل اور موضوع کے درمیان جو ارتباط ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا, بس وہ علوم حقیقی نہیں ہے. جب علوم حقیقی نہیں ہے تو یہ قاعدہ وہاں پہ جاری نہیں ہوتا. بس علوم بس ایک نظریہ جو تحقیقی ابھی چل رہا ہے وہ یہ کہ علوم حقیقی کے اندر موضوع واحد کا ہونا ضروری ہے, اور باقی علوم موضوع واحد نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر کیا ہوگا, یہ جدا کیسے ہوں گے آپس سے؟ غرض سے جدا ہوں گے. یہ اس طریقے کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ مطلب واضح ہو جائے گا جب بڑی کتابوں میں وارد ہوں گے. آج ہمارا درس چہارم میں باس ہے جو تصور اور تصدیق سے شروع ہوتا ہے. شہید مطہری یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ علم منطق کی باس کا جب آغاز ہوتا ہے تو تمام مناطقہ نے منطق کے آباس کو علم کے ذریعے شروع کیا ہے, اور اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کیوں علم سے شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ منطق نے انسان کو صحیح فکر کرنا سکھانا ہے, اور فکر کا ارتباط علم سے ہے, تو جب فکر کی تصحیح کرنی ہے اس کا مطلب ہے علم سے باس کرنی ہے اس نے. اس اعتبار سے پس منطق جو ہے وہ حقیقت علم سے بات شروع ہوتی ہے, کیونکہ علم کی حقیقت معلوم ہوگی, پھر آہستہ آہستہ فکر واضح ہوگی, فکر واضح ہوئی تو مطالب جو ہیں وہ سارے کھل کے سامنے آتے ہیں.
کون سا
نہیں, یہ ہو گیا تقریباً سارا. پھر نیچے آخر میں جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ
تعریف
علم منطق تو پیچھے بیان ہو گئی ہے نا. ہاں یہ کل آخر میں عرض کر دیا تھا کہ موضوع, اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ علم منطق کا پھر موضوع کیا ہے, تو اس میں کہتے ہیں یہ معرف اور حجت ہے. معرف باب تعریف کے ساتھ مربوط ہے جو باب تصورات کے ساتھ ہے, تو حجت جو ہے یہ باب استدلال اور قیاس کی جو ابحاث ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. یعنی پوری منطق کو انہوں نے جو جمع کر دیا ہے ان دو لفظوں کے اندر ہے, معرف اور حجت. یہ دو یعنی موضوع مرکب ہے ان کا, موضوع بسیط نہیں ہے, ایک نہیں ہے بلکہ معرف اور حجت دو کر کے ہیں. معرف باب تصورات کے ساتھ مربوط ہے اور حجت باب تصدیقات کے ساتھ مربوط ہے. دو باب ہی ہیں منطق.
اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک علم کے
دو موضوع جیسے کہ مثلا دو موضوع ایک ہی موضوع بنا رہے ہیں لیکن مرکب مان رہے ہیں اس کو. آپ جب بھی کہیں گے موضوع علم منطق کیا, آپ کہیں گے معرف اور حجت. آپ یہ نہیں کہیں گے مثلا علم منطق کے دو موضوع ہیں, ایک معرف اور ایک حجت ہے نا. آپ سے پوچھا جائے گا علم منطق کا موضوع کیا, آپ کہیں گے معرف اور حجت. اس کو واو لگا کے ایک ہی بنا دیا ہے اس طریقے سے, لیکن ہے مرکب, یعنی موضوع اس کا مرکب ہے. اور علم منطق بھی جو ہے وہ, اب یہ بھی بحث ہے بزرگان کے درمیان کہ آیا علم منطق بھی جو ہے وہ اس قاعدے میں آتا ہے یا نہیں آتا, کہ اس کا بھی موضوع واحد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تفصیلی گفتگو ہے یہ. خوب عرض ہو رہا تھا کہ علم منطق جو ہے وہ علم سے بحث اپنی شروع کرتا ہے, اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کیونکہ علم منطق نے فکر کرنا سکھانا ہے, اور فکر کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے, لہذا علم کی حقیقت واضح ہونی چاہیے پہلے. اسی وجہ سے پھر علم سے اپنی بحث کو شروع کرتا ہے. علم کے اندر پھر مختلف بحثیں موجود ہیں. فرماتے ہیں علم کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے تصور اور تصدیق کی طرف, پھر اس تصور اور تصدیق ہر دو کو تقسیم کیا جاتا ہے بدیہی و نظری کی طرف، یعنی تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، اور تصدیق جو ہے وہ یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی، اقتصادی ہوگی. ابھی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں اس میں. اب پہلے آغا شہید متحری نے اس کو بعد میں ذکر کیا، میں پہلے اس کو ذکر کر دیتا ہوں کہ مثلا آپ کا صفحہ فرق کرتا ہوگا، مثلا یہ یہاں پر آئیں ضروری و نظری سے اوپر والا ایک پہرا، فرماتے ہیں کہ تقسیم علم بے تصور و تصدیق اولین بار بے وسیلہ حکیم عالی قدر اسلامی ابو نصر محمد بن ترخان فارابی ابدا و عنوان شد. آگے چل کے ہے یہ تقریباً ضروری و نظری کی تتر جو لگی ہوئی ہے اس سے اوپر والا پیراگراف. فرماتے ہیں کہ علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف سب سے پہلے ابو نصر فارابی نے ابدا کی ہے، اس کو بیان کیا. ابو نصر فارابی سے پہلے نہ یونان کے اندر یہ بات موجود تھی، یعنی اس عنوان کے ساتھ کہ علم جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تصور و تصدیق کی طرف، یہ عنوان دے دینا، اور نہ ہی فارابی سے پہلے کسی اسلامی منطق دان کے نزدیک یہ عنوان موجود تھا. لیکن جیسے ہی فارابی نے اس عنوان کو ابدا کیا، ایجاد کیا، تو حکما و مناطقہ نے اس عنوان کو قبول کیا، اس کو اچھا سمجھا، اور منطق کے ابواب جو پہلے 7 یا 8 عنوانات میں تقسیم ہوتے تھے، مناطقہ نے 2 ابواب میں تقسیم کر دیا اس کو. ایک بحث ہے علم منطق کے اندر کے ابواب علم منطق کس طریقے سے آپ تقسیم کریں گے اس کو. ارسطو کے زمانے میں میرے خیال میں 7 یا 8 باب کے اندر تقسیم ہوتا تھا، لیکن فارابی نے جب علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تصور و تصدیق کے اندر، تو منطق کے ابواب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. منطق کا ایک باب باب تصورات ہے، اور ایک باب جو ہے باب تصدیقات ہے، اور کل منطق خلاصہ ہو جاتی ہے ان 2 عناوین کے اندر. اور فارابی کے بعد پھر کوشش یہی رہی کہ مناطقہ کی، کہ منطق کو 2 ابواب کے اندر بیان کیا جائے، اور آج تک یہی ہے. منطق آپ مزشر مظفر کو دیکھ لیں، انہیں 2 ابواب کے اندر ہے. آپ حاشیہ کو دیکھ لیں، اسی طریقے 2 ابواب کے اندر ہے. تقریباً ساری منطقیں جو ہیں پھر فارابی کے بعد انہیں 2 ابواب میں تقسیم ہونا شروع ہو گئی، یعنی تمام ابواب جو ارسطو نے بیان کیے ہوئے تھے الگ الگ عنوان کے اندر، ان سب کو ان 2 کے اندر بیان کیا گیا اس طریقے سے. یہ ایک تاریخچہ تھا جو شہید متحری نے فرمایا. فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے تعریف علم کو سمجھتے ہیں، پھر تقسیم علم کو سمجھیں گے تصور تصدیق کی طرف، اور پھر نظری اور بدیہی کو سمجھیں گے کہ ان کو ترتیب باز آتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں تعریف علم کے اوپر. مقدمے کے طور پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں انسان اگر مثلا میں آپ سے پہلے آشنا نہیں تھا، لیکن جب میں آپ سے آشنا ہوا ہوں تو میرے نفس کے اندر ایک حالت پیدا ہوئی ہے، میں خود اس کو احساس کرتا ہوں. شہید متحری فرماتے ہیں پس آپ کو دیکھنے سے پہلے جو میری حالت تھی اس کو جہل کا نام دیا جاتا ہے، میں آپ سے جاہل تھا، لیکن جب میں آپ سے آشنا ہو گیا تو میرے نفس کے اندر جو حالت ایجاد ہوئی ہے اس حالت کو علم کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ جو حالت جدید میرے اندر ایجاد ہوئی ہے کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جب میں نے آپ کو دیکھا آپ کی تصویر میرے ذہن میں نقش ہو گئی، اور اب جب بھی آپ کا نام آئے، آپ کا تذکر آئے، یا آپ کی سوچ آئے، تو فوراً آپ کی وہ تصویر میرے ذہن میں آ جاتی ہے، اور میں آپ کے بارے میں عالم ہو جاتا ہوں، آپ کے بارے میں مجھے علم حاصل ہو جاتا ہے. تو بس جب حالت جدید کے اندر ایک نئی صورت آنے کے بعد عالم بنتے ہیں، تو مناطقہ نے اس کی تعریف بھی اسی طریقے سے کی ہے جیسے شہید متحری نے نقل کیا. دیکھیں العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. علم کسے کہتے ہیں؟ اس صورت کو کہتے ہیں کہ جو ایک چیز سے حاصل ہوتی ہے، کس کے نزدیک؟ عند العقل، عقل کے نزدیک حاصل ہوتی ہے، اس کو علم کہیں گے. یہ تعریف علم ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو سمجھنا ہے تو گویا یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی جسم جو ہے وہ صورت اپنے اندر قبول کرتا ہے. مثلا کاغذ ہے کاغذ کیا ہے، نقش کو قبول کرتا ہے، آپ نقاشی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ ذہن انسان بھی اسی طریقے سے نقاشی قبول کرتا ہے، آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں تو فوراً اس کی تصویر اپنے ذہن میں، اب ذہن کے اندر نقش ہو جاتی ہے، فوراً ذہن کے اندر آ جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں جسم کے اندر نقاشی کرنا اور ذہن کے اندر صورت کا نقش ہو جانا، ان کے درمیان فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ اگر آپ ورقے پر نقاشی کرتے ہیں تو یہ ورقہ کبھی اس صورت سے کہ جو آپ نے ورقے پر بنائی ہے اس کا عالم نہیں بنتا، لیکن انسان کا ذہن جب اپنے اندر ایک صورت کو ایجاد کر لیتا ہے تو ذہن عالم کہلاتا ہے، کہ آپ عالم ہو گئے ہیں. فرق یہ ہے، درست ہے؟ بس علم کیا ہو گیا؟ علم صورت کو قبول کرنا ہے خارج سے، یعنی اس چیز سے جس کو آپ نے دیکھا ہے، اور یہ صورت کہاں جاتی ہے؟ اندل عقل جاتی ہے، اس کو آپ علم کا نام دیں گے. یعنی وہ صورت کے جو آپ کے ذہن نے ایجاد کی ہے یا اس کو قبول کیا ہے اس کو علم کا نام دیا جائے گا، یہ علم ہے. پھر کہتے ہیں علم کی تقسیم ہوتی ہے تصور و تصدیق کی طرف. شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں جب یہ تصویر آئی، مثلا آپ نے ایک مرتبہ آسمان کو تصور کیا، یعنی آسمان کو دیکھا، آسمان کی تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی، اور ایک مرتبہ آپ نے بارش کو دیکھا، بارش کی تصویر آپ کے ذہن کے اندر آ گئی. اگر یہ تصورات پھر یعنی اگر یہ صورتیں کہ جو آپ نے آسمان اور بارش دیکھنے کے بعد ذہن میں بنائی ہیں، اگر یہ اسی حالت میں باقی رہیں تو اس کو کہتے ہیں تصور. یعنی صورت اگر بدون حکم باقی رہے وہ تصور ہے. مثلا آپ نے آسمان کو دیکھا، آسمان کی صورت بن گئی، اب آسمان کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا ابھی آپ نے، آسمان بس آپ کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. آپ نے بارش کو دیکھا، بارش کی تصویر آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، آپ نے کوئی حکم نہیں لگایا بارش کے اوپر. اگر صورتیں اس طریقے سے آپ کے ذہن میں موجود ہوں اس کو کہتے ہیں تصور. لیکن اگر آپ یہ جو دو صورتیں آپ نے اخذ کی ہیں، لی ہیں باہر سے، آسمان اور بارش کو دیکھنے کے بعد، پھر ان کے اوپر آپ حکم بھی لگا دیں، آپ کیا کہیں؟ مثلا یوں کہیں کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، اب یہ تصدیق میں بدل جائے گا. یا مثلا آپ کہیں آسمان وجود رکھتا ہے، بارش ہو رہی ہے یا بارش وجود رکھتی ہے، کسی بھی طریقے سے آپ حکم لگا دیں اس صورت کے اوپر، اس کو کہتے ہیں یہ تصدیق ہے. چاہے جو بھی ہو اس میں، وہ ایک الگ بات ہے، قضایا کی پھر کس میں آ جائیں گے، قضایا سالبہ و موجبہ، اور اس میں وہ بعد کی بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ صورت کے اوپر جب آپ حکم لگا دیں گے وہ تصدیق بن جائے گی، اور اگر صورت بدون حکم آپ کے ذہن میں باقی رہے اس کو تصور کا نام دیں گے. انسان آپ نے تصویر ذہن میں رکھ لی، یہ تصور ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ انسان وجود رکھتا ہے، یہ حکم آپ نے لگا دیا، تو وہ تصدیق کہلائے گا. یہ ایک مطلب انہوں نے یہاں پر اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. اور ایک تعبیر انہوں نے محکوم علیہ و محکوم بے کی استعمال کیا، یہ نحوی اصطلاح ہے. محکوم علیہ یعنی وہی صورت کے جو آپ نے ذہن میں رکھی ہے، محکوم بے یعنی آپ کی وہ خبر کے جس کے ذریعے آپ حکم لگا رہے ہیں. مثلا انسان محکوم علیہ ہے اور وجود رکھتا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ محکوم بہی ہو جائے گا. یہ تعبیر انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے. بہرحال یہاں تک ہماری بات تمام ہوگی. علم کی تعریف کیا ہے، علم کی اقسام کیا ہیں، تصور تصدیق اور تصور تصدیق کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اگلا عنوان جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا، اور تصدیق بھی یا بدیہی ہوگا یا نظری ہوگا. الگ الگ جو ہے وہ ملاک بیان کرتے ہیں ان کے، کہ تصور نظری کب بنے گا اور بدیہی کب بنے گا، اسی طرح تصدیق جو ہے وہ بدیہی کب بنے گا اور نظری کب بنے گا. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں تو یہ ملاک جدا جدا ذکر نہیں ہوئے، وہاں خلط ہوا ہے ان ابحاظ کا. لیکن شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تنہا بیان کیے ہیں اس کو، کہ ان دونوں کے بدیہی و نظری ہونے کے ملاک الگ ہیں، ایک ملاق نہیں ہے تاکہ اس ایک ملاق کے ذریعے آپ دونوں کو نظری بنا دیں اور دونوں کو بدیہی بنا دیں. نا تصور کے اندر ملاق الگ ہے بدیہی و نظری کہنے کا, اور تصدیقات کے اندر جو ہے وہ الگ معیار ہے بدیہی و نظری کہنے کا. تصور میں کیا ملاق ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض یہ ملاق بیان کرتے ہیں کہ اگر تصور آپ کسی چیز کا کرتے ہیں اور فکر کرنے کی ضرورت اس کے اندر نہ ہو تو وہ بدیہی کہلائے گا. مثلا آپ نے آگ کو دیکھا, آگ کو فوراً آپ نے درک کر لیا. اب اس ادراک کے اندر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی, کسی قسم کی آپ نے فکر نہیں کی. جیسے ہی آگ کو دیکھا فوراً آپ نے تصور کر لیا, یا کسی نے آگ کا ذکر کیا آپ کے ذہن میں فوراً جب وہ تصور ہو گئی, ضرورت نہیں پڑی آپ کو کہ آپ فکر کریں, آپ جو ہے وہ زحمت میں پڑیں. لیکن بعض تصورات ایسے ہیں کہ جن کو تصور کرنے کے لیے تھوڑی سی فکر اور زحمت کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی آپ کے سامنے جن کا نام لے لے تو آپ جن کو تصور کرنے کے لیے تھوڑا سا فکر لازمی کریں گے, جن کو جن کی صورت بنانے کے لیے, یعنی آپ تھوڑی سی زحمت میں پڑیں گے جن کو تصور کرنے کے لیے. ملک فرشتہ اگر کوئی آپ کے سامنے نام لے لے تو اس کو درک کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی زحمت کرنا پڑے گی, فکر کرنا پڑے گی تھوڑی بہت, تب جا کر آپ ملک کو تصور کر سکیں گے اور جن کو تصور کر سکیں گے. بس ایک بعض بزرگان نے جو ملاق بیان کیا ہے کہ وہ صورت کہ جو بدون فکر آپ درک کر لیں اس کو کہیں گے کہ تصور تصور بدیہی ہے. بدیہی یعنی بدون زحمت بدون فکر آپ کے ذہن میں حاضر ہو گئی ہے, روشن ہے بہت زیادہ. اور تصور نظری کس کو کہیں گے؟ یعنی آپ کسی چیز کو درک کرنا چاہتے ہیں, اس کا درک فکر کا محتاج ہے, آپ تھوڑی سی فکر کریں گے, تھوڑا سی زحمت کریں گے, تب جا کے آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آئے گی. اگر آپ وہ فکر و تصور نہیں کریں گے تو آپ کے اندر وہ صورت ایجاد نہیں ہوگی. بس یہ فکر کی طرف محتاج ہونا تصور کا, یہ تصور کو نظری بنا رہا ہے, اکتسابی بنا رہا ہے, یعنی کسب کرنے کی ضرورت ہے. فکر کریں گے تو کسب ہوگی, اگر فکر نہ کی تو وہ کسب نہیں ہوگی. لیکن یہ آگ کا تصور کر لینا یہ کیا ہے, آپ بدون کسب جو ہیں اس کو حاصل کر رہے ہیں, فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ کے ذہن میں کسی نے نام لیا فوراً بغیر زحمت کے وہ آپ کے ذہن میں ایجاد ہو جاتی ہے. یہ بعض بزرگان نے اس کا ملاق بیان کیا ہے, لیکن شہید مطہری جو ہیں وہ اس ملاق کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ملاق تصور کا نہیں ہے کہ جو آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں, بلکہ یہ جو حرارت و برودت گرمی اور سردی آپ آسانی سے تصور کر رہے ہیں, لیکن فرشتے اور جن کو آپ آسانی سے تصور نہیں کر رہے ہیں, یہ ان کے تصور کے ساتھ نہیں مربوط بلکہ اس کے وجود کے ساتھ مربوط ہے. یعنی چونکہ آپ حرارت و برودت کے وجود کو آسانی سے درک کر لیتے ہیں, کیونکہ حسی ہیں آپ, برودت و حرارت سردی و گرمی کو آپ حس کرتے ہیں, لہذا آسانی سے اس کو درک کر لیتے ہیں. لیکن ملک و جن, فرشتہ اور جن جو ہیں وہ حسی نہیں ہیں, حواس خمسہ کے ذریعے وہ درک نہیں ہوتے. جب وہ حسی نہیں ہیں تو چونکہ ان کا وجود حسی نہیں ہے, لہذا اپنے وجود کی وجہ سے وہ انسان کے لیے کیا ہے, جلدی درک نہیں ہوتے. بس وجود ہے کہ جو سبب بن رہا ہے کہ سردی و گرمی جلدی درک ہو جائے, اور فرشتے اور جن کا درک جو ہے وہ مشکل ہو جائے, ان کا وجود اس قسم کا ہے. بس خود تصور یہاں پر بدیہی و نظری کا ملاق نہیں بن رہا, خود تصور, وجود آ کر بیچ میں سبب بن رہا ہے. بس لیکن ہمیں کس کا ملاق چاہیے؟ خود تصور, تصور بدہی کس کو کہتے ہیں اور خود تصور نظری کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے ہیں. بس یہ ملاق تام نہیں ہوا. کیا ملاق تام ہے؟ شہید نے پاورقی کے اندر اس کو ذکر کیا, آپ کے پاس بھی اتمن ہوگی جو حاشیہ لگا ہوا ہے. شہید فرماتے ہیں کہ ہم نے اصول فلسفہ و ریالزم جو ان کی ایک کتاب ہے, علامہ طباطبائی نے متن لکھا ہے اور شہید مطہری نے اس کی شرح کی ہے, اس کے اندر کہتے ہیں ہم نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے کہ تصور بدیہی کس کو کہتے ہیں اور تصور نظری کس کو کہتے ہیں. خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, شہید مطہری کے نزدیک ملاق یہ ہے کہ تصور جو بسیط ہو, مرکب نہ ہو مختلف اجزاء سے, وہ بدیہی ہوگا. کیونکہ بدون فکر آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک تصور جو ہے وہ مرکب ہو, مفہوم اگر مرکب ہو تو وہ تصور نظری کہلائے گا. مثال دیتا ہوں, مثلا انسان مرکب ہے کس سے؟ حیوان اور ناطق سے. انسان کو اگر آپ درک کرنا چاہتے ہیں تو محتاج ہیں سب سے پہلے آپ حیوانیت کو درک کریں, پھر ناطقیت کو درک کریں. جب یہ دونوں درک ہو جائیں گے پھر آپ انسان کو درک کریں گے. بس یہاں پر انسان کو درک کرنے کے لیے زحمت کی ضرورت پڑ رہی ہے, فکر کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ پہلے آئیں حیوانیت و ناطقیت کو درک کریں تو تب آپ کو انسان درک ہوگا, تب آپ انسان کو سمجھ سکیں گے, تب آپ کے تصور میں انسان آئے گا. بس اگر مفہوم مرکب ہو, یہ ترکیب علامت ہے کہ یہ مفہوم, یہ تصور نظری ہے. کیونکہ آپ جب تک اس کے اجزاء کے بارے میں عالم نہیں بنیں گے, آپ اس کے خود تصور, خود مفہوم کے بارے میں عالم نہیں بن سکتے. لیکن اگر ایک مفہوم ہو ہی بسیط, جس کا کوئی جز نہ ہو, فقط وہی ہو, اے وہی مفہوم ہے اور کوئی نہیں ہے, وہ تو خود بخود جو ہے آپ تصور کر لیں گے. کسی انسان کی طرح نہیں ہے کہ آپ پہلے مانیں گے تو ناطق کو درک کریں پھر وہ درک ہوگا. وہ چونکہ ہے ہی بسیط, جب بسیط ہے تو آپ جیسے ہی اس کو دیکھیں گے تو فوراً کیا ہے, آپ اس کو درک کر لیں گے, یا جیسے ہی آپ مواجہ ہوں گے, جیسے ہی اس کا نام سنیں گے فوراً آپ کیا کریں گے, اس کو درک کر لیں گے. بس شہید مطہری کے نزدیک جو مفہوم بسیط ہے وہ تصور بدیہی کہلائے گا, اور جو مفہوم مرکب ہے وہ تصور نظری و تصور اکتسابی کے ملاق میں آئے گا. برواز ہے, یہ ایک ملاق شہید مطہری نے بیان کیا. اگرچہ جدید تحقیقات کے اندر شہید کا یہ نظریہ بھی باطل ہے, لیکن وہ مفصل کتابوں کے اندر کہ کیا کیا ان کے اندر مشکلات موجود ہیں. اب آتے ہیں ہم تصدیقات کے اوپر. تصدیق نظری کس کو کہتے ہیں اور تصدیق بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں, تصدیق کے اندر ملاق دلیل ہے. مثلا تصدیق کیا چیز ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں انسان وجود رکھتا ہے, یہ تصدیق ہے کیونکہ حکم لگایا ہوا ہے آپ نے. بارش وجود رکھتی ہے, تصدیق ہے, یا بارش ہو رہی ہے, تصدیق ہے. اگر یہ قضیہ و تصدیق, اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے تو یہ تصدیق نظری ہوگا. لیکن اگر تصدیق کی ضرورت, اگر دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کیا ہوگی؟ تصدیق بدیہی شمار ہوگی. مثال, اگر کوئی آپ کو یہ کہے آ کر کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ حتماً دلیل مانگیں گے اس سے, درست ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ بارش کا تصور کر لیں اور اس کے ہونے کا تصور کر لیں تو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بارش ہو رہی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے آپ کی؟ تو آپ, وہ کہے گا دیکھو میرے کپڑے گیلے ہوئے ہوئے تو میں بارش سے ہی ہو کر آ رہا ہوں, باہر سے آئے ہوں میرے کپڑے گیلے ہیں, تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ بارش ہو رہی ہے. بس یہ تصدیق جو موجود ہے یہ دلیل کی محتاج ہے. حتماً دلیل دیں گے تو وہ بات قابل اس بات ہوگی, وائلہ قابل اس بات نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اجتماع النقیزین محالن, نقیزین کا اجتماع محال ہے، یہ بھی تصدیق ہے. اجتماع نقیزین کسے کہتے ہیں؟ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ موبائل کا ہونا اور موبائل کا نہ ہونا یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ قضیہ ہے، میں نے حکم لگایا ہے کہ یہ موبائل جو میرے پاس موجود ہے اس کا ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی نہیں ہو سکتا کہ موبائل ہو بھی اور نہ بھی ہو. بس موبائل کا ہونا و نہ ہونا یہ جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہ قضیہ و تصدیق ہے. آیا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں. آپ اگر ہونے و نہ ہونے کو صحیح طریقے سے تصور کر لیں تو آپ فوراً یہ حکم لگائیں گے کہ نہیں ہو سکتا یہ جمع ہو. مثلا آپ ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. مثلا اس وقت میرے سامنے جب آپ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں اس وقت آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، ممکن نہیں ہے. آپ اس وقت یا ہیں یا نہیں ہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ آپ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں اسی وقت. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن اگلے منٹ میں آپ نہ ہوں یہاں پر. میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہیں بھی نہیں بھی ہیں لیکن زمان چینج ہو رہا ہے کہ ایک منٹ پہلے آپ تھے، ایک منٹ بعد آپ نہیں تھے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ہوں بھی اور نہ بھی ہوں، یہ جمع نہیں ہو سکتا. ایک ہی جگہ پر یہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا. بس یہ تصدیق جو ہے کہ اجتماع نقیزین محال ہے، یہ تصدیق دلیل کی محتاج نہیں ہے. آپ اجتماع نقیزین کو تصور کر لیں اور محال ہونے کو تصور کر لیں، یہ دو تصور ہی آپ کی تصدیق کے لیے کافی ہیں، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ تصدیق کہ جس میں دلیل کی ضرورت نہ ہو وہ بدیہی ہے، اور وہ تصدیق کہ جس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہو وہ نظری ہے. یہ ملاک تصدیقات کے اندر
جو بات بہت واضح ہوتی ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلاً کوئی کہے کہ جو ہے النار حارن، مثلاً آگ جو ہے وہ گرم ہے، پھر اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی مثلاً.
ہاں یعنی
وہ بھی اس میں ہی آئے گا.
جی ہاں، مثلاً بعض چیزیں، ہاں بعض چیزیں جو ہیں وہ پہلے نظری تھیں لیکن اب جب دلیل اقامہ کر دی آپ کے لیے تو اب آپ کے لیے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بدیہی میں بدل جاتی ہے. درست ہے، نظریات استدلال کے بعد بدیہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں. درست ہے، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ وہ قضیہ ہے کہ جو شروع ہی سے بدیہی ہے، اصلا فطرتاً بدیہی ہے. بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ بھی اجتماع نقیزین کے محال ہونے کو درک کرتا ہے. چار سالہ پانچ سالہ بچہ جس کو تھوڑی بہت تمیز آ گئی ہے، اس کو اگر کہیں کہ یہ جو ہاتھ میں تمہارے آئس کریم ہے یہ آئس کریم ہے بھی اور نہیں بھی ہے، تو وہ بھی ہنسنے لگ جائے گا. یعنی حتیٰ اس بچے کے اندر بھی یہ درک موجود ہے کہ نہیں ہو سکتا ایک چیز یا ہوگی یا نہیں ہوگی. اب یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یہ وہ بچہ بھی درک کر رہے تھے، غلط کام کر رہے ہیں اس میں. تو لہذا اس تصدیق کو خود بچہ بھی درک کرتا ہے، تو بچہ دلیل کا محتاج نہیں ہے. بس یہ بعض ہمارے لیے مفاہیم، بعض ہمارے لیے تصدیق، بعض ایسی ہیں کہ جو انسان جو ہے وہ آسانی سے درک کر لیتا ہے. جیسے الکل اعظم من الجز، کل ہمیشہ جز سے بڑا ہوگا. اس کو انسان جو ہے وہ بداحت اندر کرتا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اصلا کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے کہ دلیل لے کر آؤ کیسے کل جز سے بڑا ہو گیا. مثلا یہ آپ کا میز جو ہے یہاں پر، اس کے مختلف اجزاء ہیں، یہ پورے کے پورا اجزاء مل کر کیا ہے؟ ایک کل تشکیل دے رہا ہے جس کو آپ میز کا نام دیتے ہیں. یہ میز بڑا ہے کس سے؟ اپنے ہر ایک جز سے. اس کا ایک تختی ہے، میز اس سے بھی بڑی ہے. یہ اس کی ٹانگیں ہیں مثلا، میز اس سے بھی بڑی ہے کیونکہ ٹانگ ایک ہے، لیکن میز کیا ہے؟ مختلف اجزاء کا مجموعہ ہے. بس الکل اعظم من الجز، قضیہ بدیہی ہے، بدون دلیل انسان در کر لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ قضیہ کہ جو بدون دلیل، دلیل کا محتاج نہ ہو تصدیق کے اندر، وہ بدیہی ہے، اور جہاں پر تصدیق میں دلیل کی ضرورت پیش آتی ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ نظری ہو جائے گا۔ یہ ملاک ہے۔ پس تصور میں بداہت کا اور عدم بداہت کا ملاک اور ہے، اور تصدیق کے اندر یہ جدا ہے، فرق کرتا ہے اس میں۔ اب نہیں معلوم آپ نے اگر شیروانی کی کتاب میں یہ بات انہوں نے اس تحقیق سے بیان کی ہوگی۔ پانچویں درس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ایک عنوان کو باقی بعد میں دیکھتے ہیں، کیا کافی ہے؟ یا دیکھیں بعد میں کر لیتے ہیں، جو میرا پورا درس بے درس ہو جائے تو اچھا ہے، چونکہ باقی باتیں رہ جائیں گی، پھر تھوڑی تفصیل طلب ہیں یہ، تو پھر بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ 40 منٹ ہو گئے۔